دین کو حیات بخشی اور اپنے خون کے ذریعے اس کو تازگی سے منور کیا۔ وہ حسین جن کی حیات طیبہ کو بچپن سے ہی قرآن کے مطابق اس انداز میں ڈھالا گیا کہ آپ کا ہر عمل الہی آیات کی تجلی بن کر افق عالم پر چمکا، اسی بنا پر آپ کو عدل و شریک قرآن بھی کہا گیا ہے۔ کیا لکھے یہ عام قلم تیری شان یا حسین، لکھ سکتا ہے قرآن تیری شان یا حسین۔ وارث انبیاء صاحب حلتا حضرت امام حسین السلام کی عظمت و فضیلت کو عام انسان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ آپ کی فضیلت کو قرآن یا تو پھر ناطق قرآن ہی بیان کر سکتے ہیں۔ مشہور احادیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی تارکن فی کم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری عترت۔ اسی عترت کا ایک مصداق امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کی ذات خدا کے نزدیک اتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے کہ کلام خدا اور نبی کے فرامین کی شباہت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف خداوند عالم اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ہدل للمتقین، یعنی یہ کتاب پرہیزگاروں کی رہنما ہے، تو دوسری جانب نبی خدا جو وحی خدا کے بغیر کلام نہیں کرتے ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وعلم نجات، قرآن نجات کا پرچم ہے۔ دوسری جانب ارشاد ہوا کہ حسین سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن جو ایک زندہ جاوید معجزہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی ہے، تو دوسری جانب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حسین جس نے خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اسی حسین پر خدا آج ناز کرتے ہوئے اپنی کائنات کو لٹا رہا ہے، جس کا ایک مشاہدہ اربعین کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی حسین کے نام کو تابت خدا زندہ و بلند رکھے گا۔ آج تک کتنے نامی گرامی بادشاہ و حکمران آئے جو قبر حسین کے نشان تک کو مٹانا چاہتے تھے لیکن خود بے نشان ہو گئے۔ جسے رکھے خدا زندہ اسے کون مٹا سکتا ہے، یہ ہے عظمت حسین خدا کی نظر میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کو خلق کیا گیا، وہ سید المرسلین خاتم النبیین امام حسین السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حدیث کے پہلے فقرے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حسین کا اپنے نانا سے ہونا کس طرح ہے، لیکن نانا کا نواسے سے ہونا کیسے؟ اب جب نواسا حسین جیسا ہو جو اپنے نانا کے دین کو بچانے والا، اپنے بابا کی ولایت کو بچانے والا، اپنے بھائی کی امامت کو بچانے والا، اپنی ماں کی عظمت کو بچانے والا، تمام انبیاء کے مشن کی بقا کی خاطر جد و جہد کرنے والا، اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہو، تو کیا وہ نواسا نانا سے نہیں ہو سکتا؟ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر۔ اخبار کیہان کی سرخیاں، 12 روزہ جنگ میں ایران کی فتوحات کے بارے میں یونیورسٹی کے 313 پروفیسرز کا بیان، 600 پابندیوں کے باوجود امریکہ ایران کی تیل کی برآمدات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، دنیا کے بیدار ضمیر افراد غزہ میں بھوک اور نسل کشی کو برداشت کرنے کے خلاف اٹھ رہے ہیں، ایران کو جوہری ایندھن سے چلنے والے شپنگ سے محروم کرنے کی ناکام کوشش۔ اور اب اخبار جامع جم کی سرخیاں۔ ایٹم بم بنانے کا دعویٰ جھوٹا ہے، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ مورخ خسرو، اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے قابل نہیں ہے، ایران میں بغاوت کروانا ایک وہم ہے۔ غزہ میں بھوک سے ڈاکٹر اور صحافی تک بے ہوش ہو گئے۔ یاسین 105 قسام میزائل کے ذریعے ایک اسرائیلی ٹینک تباہ۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہیں، نئے معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام شامل نہیں ہو سکتا۔ عباس عراق جی۔ اور سامعین، اب چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ غزہ میں بھوک کی بگڑتی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، یونیسیف۔ ایران کا خلا میں قاصد راکٹ بھیجنے کا کامیاب تجربہ۔ غزہ، فرانسیسی خبر رساں ادارے سے وابستہ صحافیوں کا بھی بھوک سے مرنے کا خدشہ۔ فاقہ کش بچوں کے لیے خریدا گیا فوڈ جلایا گیا کیوں، امریکی سینیٹر ٹیم کین۔ وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلابی صورتحال سے ہونے والی جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ اور اب روزنامہ ایکسپریس کی بعض سرخیاں۔ ملک بھر میں بارشوں کی تباہ کاریاں، 221 اموات، 800 سے زائد مکانات تباہ۔ سعودی بحریہ کے سربراہ کا دورے پاکستان، پاک بحریہ کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 27,000 بھوکے بچوں کا کھانا جلا کر ضائع کر دیا گیا، امریکی سینیٹر کا ٹرمپ انتظامیہ پر غصہ۔ 9 منتخب آسٹریلوی پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی شدید مذمت۔ یورینیم افزودگی بنیادی حق ہے، کسی صورت نہیں روک سکتے، ایرانی وزیر خارجہ۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان نے ایک مقالہ تحریر کیا جس کا عنوان ہے، خوراک کی تقسیم کے مراکز یا مختلگاہ وہ روزانہ ایک بوری آٹے کے لیے گولیوں کی زد میں آتے ہیں۔ مقالہ نگار محترم عباس ناصر لکھتے ہیں، دا نیو پارک ٹائمز کی رپورٹ حیران کن کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے دانستہ طور پر غزہ کی جنگ نسل کشی کو طول دیا ہے تاکہ وہ کرپشن کے الزامات پر پوچھ گچھ سے بچ سکیں اور اقتدار پر برقرار سکیں۔ جو عنصر حیران کر دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جمہوری مغرب، جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس قابل ذکر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ قواعد پر مبنی عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے غیر مشروط طور پر نیتن یاہو کی حمایت کی، اور عرب یا مسلم حکومتوں نے کس طرح اسرائیل کو ساز و سامان مہیا کر کے فلسطینیوں کے قتل عام میں شراکت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غزہ میں اپنے طور پر کسی حتمی حل پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جہاں گھروں سے لے کر تعلیمی اداروں اور اسپتالوں تک تمام انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا چکا ہے، جبکہ پانی، بجلی، گیس اور سیوریج لائنز بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ جبکہ انفراسٹرکچر کی تباہی کا یہ سلسلہ 22 ماہ پہلے ہونے والے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اب تک جاری ہے، کہ جس میں 800 اسرائیلی شہری اور 400 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جب کئی اسرائیلی شہریوں کو یرغمالی بنا گیا تھا، جن میں سے کچھ اب بھی حماس کی تحویل میں۔ نیتن یاہو ایسے ایسے معاہدوں سے پیچھے ہٹے کہ جن کے نتیجے میں یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکتی تھی اور وہ اپنے خاندانوں سے مل سکتے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں اسرائیل کو ان ہزاروں فلسطینیوں کو رہا کرنا تھا کہ جو نسل پرست حکومت کی جانب سے حقیقی طور پر یرغمال ہیں۔ یہ فوجی عدالتوں کے ایسے نام نہاد انتظامی مقامات پر قید کیے گئے ہیں جس کے حوالے سے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا غزہ ریورا منصوبہ پیش کیا ہے اور نیتن یاہو نے پرزور حمایت کی ہے، کہ جس میں غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی بات کی گئی ہے، اسرائیل غزہ کی تباہی میں شدت لے کر آیا ہے اور اس نے وہاں 80% گھروں کو زمین بوس کیا، جبکہ اسرائیل نے غزہ کے بہت سے تعلیم یافتہ، قابل اور بااثر لوگوں کو بھی نشانہ بنا کر شہید کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعے کو امریکی ویب سائٹ ایکسویز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کی خارجہ سیکورٹی سروس موساد کے سربراہ نے واشنگٹن پہنچ کر امریکہ سے کہا کہ وہ انڈونیشیا، لیبیا اور ایتھوپیا پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرے تاکہ وہ ممکنہ نقبہ دوم کے نتیجے میں غزہ سے جبرن بے دخل ہونے والے فلسطینیوں کو اپنی زمین پر قبول کریں۔ یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کی منافقت ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جبر نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کریں گے۔ جی، یہ منافقانہ ہے، کیونکہ جب 58,000 افراد، جن میں 15,500 بچے اور بڑی تعداد میں نہتھی خواتین شامل ہیں شہید کر دیے جائیں اور نسل کشی کرنے والی اسرائیلی حکومت ہر بنیادی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے جو زندگی کو فعال یا معمی بناتا ہے، تو ایسے میں کیا کچھ بھی رضاکارانہ رہ جائے گا؟ یہ نسل کشی ہے۔ قابض افواج غزہ میں کام کرنے والے مغربی رضاکاروں کو ہلاک کرنے سے بظاہر گریز کرتی ہے، لیکن یہ فلسطین کے صحت عامہ کے عملے بشمول ڈاکٹرز کو نشانہ بنانے میں کوئی تردد نہیں برتتی۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز نے یہ سرخیاں لگائیں، مراکش میں ہزاروں افراد غزہ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا منصوبہ، بھارت چین پر برازیل پر 100% ٹیرف لگے گا، ٹرمپ کی خصوصی دھمکی، بنگلہ دیش ایئر فورس کا طیارہ خوفناک حادثے کا شکار، 19 جاں بحق 160 زخمی۔ اور سامعین، روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے پارلیمنٹ اہم ہے یا میڈیا سے خطاب۔ اخبار لکھتا ہے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو چکا، پہلے ہی دن ایسا ہنگامی خیز رہا کہ وزیر اعظم مودی ایوان میں اپوزیشن کا سامنا کرنے کے بجائے صبح 10 بجے ہی میڈیا سے مخاطب ہوئے اور 18 منٹ بولتے رہے، نہ کوئی سوال اور نہ ہی کوئی جواب۔ جیسے ہی وہ میڈیا سے نہیں بلکہ پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہے ہوں۔ قومی میڈیا کا ضبط بھی دیکھو کہ وہ 18 منٹ تک ان کی تقریر سنتے رہے اور کچھ بھی بولنے اور پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک یہ افسوسناک سانحہ ہے، اور دوسرا یہ کہ راج سبھا میں جب اپوزیشن لیڈر کھڑگے نے سوالات کی بوچھار کر دی تو انہیں بار بار بٹھایا جانے لگا، جب وہ نہیں مانے تو الزام لگایا گیا کہ صدر نشین اپوزیشن کی آواز کو دبا رہے ہیں، یہ جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ چیئرمین جگدیپ دھنکر ایوان سے باہر نکلے، اپنی کیبن میں گئے اور صدر جمہوریہ کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا، گو کہ اس میں استعفیٰ کی وجہ صحت کی خرابی بتائی گئی، لیکن اصل وجہ تو سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے 18 منٹ کی تقریر میں مہنگائی پر ایک لفظ نہیں بولے، پہلگام آپریشن سیندور کا تذکرہ کرتے رہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ کہ وزیر اعظم نے میڈیا کے سامنے کہا کہ 2014 کے مقابلے اب مہنگائی کم ہوئی ہے، اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ 2014 میں پیٹرول 55 روپے لیٹر تھا، آج 95 روپے لیٹر، یعنی 2014 سے لے کر آج تک 58% مہنگائی بڑھی ہے، جو مودی جی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایوان کے باہر 18 منٹ میڈیا سے خطاب کیے، مگر ایوان میں جہاں انہیں حقیقی معنوں میں بولنا چاہیے وہاں کے لیے 2 منٹ بھی نکال نہیں سکتے۔ وہ ایوان کے باہر ہی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں اور آپریشن سیندور کو مکمل طور سے کامیاب بتا رہے ہیں۔ ویسے مودی جی کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ میڈیا سے اسی طرح پارلیمنٹ اجلاس کے دن پہلے خطاب کرتے ہیں، لیکن سال 2017 میں وہ 2.5 منٹ بولے، 2018 میں 2 منٹ بولے، 2020 میں 6 منٹ بولے، 2022 میں مودی جی میڈیا کے سامنے 8.5 منٹ بولے، 2023 میں 8 منٹ، 2024 میں 11 منٹ بولے، اور اب 2025 میں 18 منٹ بولے، لیکن کسی بھی وہ میڈیا کو بولنے نہیں دیے، خود ہی تقریر کیے اور چلے گئے۔ یہ کیسا میڈیا سے خطاب؟ کم از کم میڈیا کی بھی سننا چاہیے، ان کے سوالوں کا بھی جواب دینا چاہیے، مگر مودی جی سوالوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ تو وہی بتا سکتے یا ان کے حواریین بتا سکتے۔ کاش کہ وہ جتنے منٹ باہر بولے ہیں اس کا آدھا ہی ایوان میں بولتے تو اپوزیشن کو محسوس ہوتا کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، مگر انہوں نے اپنائیت والی بات کبھی نہیں کی، بس اپنی انا خود نمائی اور مبینہ خوشناسی میں ہی مصروف رہے۔ اس وقت ان کو پارلیمنٹ میں موجودہ رہ کر اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے تھا، خاص طور سے آپریشن سیندور اور بھارت پاک جنگ پر ٹرمپ کے بیانات کی سچائی بتانی چاہیے تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا۔ کائنات میں ہر شے کا زوج ہونا یا جوڑا ہونا ایک کلی اصول ہے۔ تمام اشیاء میں خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، یعنی جوڑا ہونے کا اصول تمام مخلوقات میں ایک عام قانون ہے کہ جس میں سے ایک انسان ہے۔ خداوند عالم سورہ الزاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ قرآن اس طرح سے انسانوں میں زوجیت اور جوڑا ہونے کے اصول پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے عورت اور مرد کے بندھن کو انسان کی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے۔ پھر اپنی آسمانی کتاب میں اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون و چین ہے۔ انسان کی خوشبختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے۔ انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو، تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو، الگ الگ جنس سے نہیں ہو، الگ الگ درجے کے نہیں ہو، سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے، سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے، البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے، چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی انسانوں میں دو صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں، وہ ہدف ہے سکون و طمانینت۔ عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں طمانینت حاصل کرے۔ گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین، مہربان، محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و طمانینت ہوتا ہے۔ عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کی مانند ہو، خوشبختی کی علامت اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوشبختی و سعادت ہے۔ خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایرانی خاندانوں میں شادی سے پہلے کے بعض رسم و رواج کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ شادی کی تقریبات کے موقع پر ہر ملک میں خاص قسم کی رسم و رواج اور تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایسی روایتی رسمیں کہ جو بعض مذہبی عقائد کی دین ہے یا پھر یہ کہ ایک قوم کی ثقافت سے اس کی جڑیں ملتی ہیں، اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ روزانہ دسیوں مطالب اور مضامین اس کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے نکات موجود ہیں کہ جو مصنفین اور قلمکاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ آداب و رسوم ایک کیک خریدنے یا شادی کا جشن منانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے۔ ماہرین سماجیات کے نقطۂ نگاہ سے وہ آداب و رسوم کہ جو ایک معاشرے اور سماج میں رائج ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب شادی کے لیے دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں، اور اس کے لیے منگنی کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا کچھ دیر کے لیے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اس طرح سے مرسوم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہن لڑکے کے لیے ایک مناسب لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں، پھر لڑکے سے مشورہ کرتی ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ اس تقریب میں عام طور پر کچھ عورتیں لڑکے کے گھر کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتی ہیں تاکہ اسے قریب سے دیکھیں۔ لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ چائے ناشتے کے بعد اگر لڑکے کے گھر والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اصل مسئلے یعنی شادی کی بات پیش کرتے ہیں، ورنہ پھر مختصر سے گفت و شنید کے بعد لڑکی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ جب لڑکی اور لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام منگنی کا ہوتا ہے۔ اس میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے مزید آشنا ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو لڑکی کو بطور تحفہ کچھ دیا جاتا ہے اور مسئلہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو تو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کئی بار ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور بات چیت کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس تقریب میں فیملی کے بزرگ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے مہر اور شادی سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انگوٹھی، ابا یا چادر کا کپڑا، لباس اور اسکارف یا شال، گلدستے اور مٹھائی کے ساتھ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وعدے اور وعید اور یا آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں بعض گھرانوں کے توسط سے روایتی رسم و رواج کو چھوڑ کر جدید رسمیں اپنائے جانے کے سبب منگنی کی جدید رسمیں بھی ان کے درمیان رواج پا گئی ہیں۔ اس صورت میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا کردار کم ہو کر بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ منگنی کی تقریب میں صرف شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس تقریب سے پہلے اور دونوں گھرانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور آشنائی سے قبل ہی لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو آفس میں یا کہیں اور دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور بارہا ہونے والی ملاقاتوں اور بات چیت کے سبب ایک دوسرے سے بظاہر کلی طور پر آشنا ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں خاندان کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جوان طبقہ اس اہم انتخاب میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے سبب صرف جذبات کے تحت یہ اقدام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ جو زمانے قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جایا کرتے اور ان سے لڑکی کو زوجیت میں لانے کا تقاضا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ عورت کی حیثیت اور احترام کے تحفظ کے عظیم ترین عوامل میں سے رہا ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے کہ جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس ذمہ داری کی انجام دہی اخلاقی اصولوں کی رعایت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نفقہ عورت کی شان و منزلت اور اس کی ضرورتوں کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت شوہر کے گھر میں محرومیت اور بے بسی کا احساس نہ کرے اور زندگی میں خوشی اور فرحت و نشاط کے ساتھ گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے یعنی اچھائی اور شائستگی کے ساتھ اپنی بیویوں کے کھانے اور لباس کے لیے اقدام کریں۔ درحقیقت اس مسئلے کی رعایت اس مقصد سے ہے کہ مرد و عورت کی ازدواجی زندگی میں رفاہ اور خوشحالی ہو، جو خوش اخلاقی، اچھی رفتار و گفتار اور مرد کی جانب سے کسی منت کے بغیر ہو۔ خداوند عالم سورہ نساء کی 34ویں آیت کے ابتدائی حصے میں عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کو بیان کر رہا ہے اور عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے ذاتی و اکتسابی فرق کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں پر مردوں کی نگرانی اور حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کی مانند ایک سرپرست و نگہبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر یہ ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔
مذہب بھی کربلا ہے, مکتب بھی کربلا ہے, مذہب بھی کربلا ہے, مکتب بھی کربلا ہے. کربلا سے ایسا, کربلا سے ایسا, اس دل کا سلسلہ ہے, اس دل کا سلسلہ ہے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. یورینیم کی افسودگی ہمارے اپنے سائنسدانوں کی قربانیوں کا نتیجہ اور قومی افتخار ہے, کسی بھی حال میں بند نہیں ہوگی, وزیر خارجہ سید عباس عراقچی. غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری, تازہ حملوں میں 80 فلسطینی شہید. اور دہلی میں کانگریس پارٹی نے جنتر منتر پر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مظاہرہ, اور پارلیمنٹ ہاؤس میں انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے ریاست بہار میں مبینہ ووٹ بندی کے خلاف احتجاج کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے افزودگی کے مسلمہ حق سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس بات کا اعلان فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت میں کیا ہے. فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران میں افسودگی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے, امریکی حملے میں اتنا نقصان پہنچا ہے کہ دوبارہ شروع نہیں کی جا سکی ہے, کہا کہ اگرچہ سخت نقصان پہنچا ہے لیکن افسودگی نہیں رکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم افسودگی سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی ہمارے سائنسدانوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورینیم کی افسودگی ہمارے لیے قومی افتخار بن چکی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سوال کے جواب میں کہ دوسرے ملکوں کی طرح آپ بھی افزودگی کے بجائے افزودہ یورینیم کیوں نہیں خریدتے، معاہدے میں یہ کیوں نہ شامل کیا جائے کہ آپ خود افزودگی انجام دینے کے بجائے افزودہ یورینیم درآمد کریں گے، کہا کہ اس لیے کہ یہ افزودگی ایک علم ہے، سائنس ہے، جو ہم نے خود حاصل کی ہے، جو چیز ہم خود تیار کر سکتے ہیں وہ ہم درآمد کیوں کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس کے ساتھ وضاحت کی کہ ہم 90% افزودگی کی سطح تک ہرگز نہیں جائیں گے، ہماری افزودگی کی سطح 5% سے کم ہے اور 20% کی افزودگی اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تحقیقاتی TRR ریئیکٹر ہے جس کے لیے ہمیں 20% افزودگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے یورینیم کی افزودگی انجام دیتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے ہمارے سامنے اپنی ایٹمی تنصیبات، ایٹمی مواد اور سائنسدانوں کی حفاظت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ادھر ایکس پیج پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ کے عوام کو مظلومیت اور استقامت کی علامت قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ بھوک کے ہاتھوں مجبور، روٹی کے ایک ٹکڑے، پانی کے ایک گھونٹ اور انسانی امداد کے منتظر صفوں میں لگے مظلوم فلسطینیوں پر حملہ جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جارحیت کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جرائم پیشہ صہیونیوں نے غزہ کے نہتے عوام پر پیاس اور جبری بھوک مسلط کرنے کے بے شرم طریقے کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ غزہ کے لوگوں کے آہنی عزم کو توڑنے میں ناکام رہے۔ سید عباس عراقچی نے اپنی اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ عالمی برادری اور مغرب میں انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار امداد کی تقسیم کے مراکز میں امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں موت کے جال میں پھنس کر موت کی آغوش میں جانے والے 1000 بے گناہوں کے خون ناحق کا جواب دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے منشور کے مدافع دوست ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ تشکیل پانے والی ایک نشست میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے منشور کے مدافع دوست ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ہونے والی اس نشست میں ان ملکوں کی جانب سے ایران کی مسلسل حمایت کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کی حالیہ جارحیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایران کے خلاف اس جارحیت کو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی IAEA کے اصولوں اور NPT معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ پرامن اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں رہا ہے، اور تہران ہمیشہ بین الاقوامی قوانین و اصول اور معاہدوں کا پابند رہا ہے، پھر بھی اس کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس واقعے کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل اور 3 یورپی ملکوں کو قرار دیا، اور کہا کہ ایران کے خلاف اس غیر قانونی جارحیت سے عالمی اداروں کا وقار مجروح ہوا ہے، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اس قسم کے واقعات کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کی ممکنہ بحالی پر سخت خبردار کیا، اور تاکید کی کہ اس طرح کے مزے کا خیز اقدام سے صرف پیچیدگیاں بڑھیں گی اور صورتحال مزید بحرانی ہوگی۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایران کو قانون کے دائرے میں ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے، اور ایران اپنے اس حق کے استعمال سے کبھی بھی چشم پوشی نہیں کرے گا۔ روس نے بھی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی اور خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے علاقے میں بھیانک المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ماسکو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سلامتی کونسل میں رپورٹ پیش کریں اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کریں۔ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے آج منگل کو تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ صہیونی حملوں میں 80 کے قریب فلسطینی شہید اور 376 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے خوراک کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں 5 فلسطینیوں کی شہادت اور 52 دیگر کے زخمی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک انسانی امداد کے حصول میں جد و جہد کرنے والے شہداء کی کل تعداد 1026 اور زخمیوں کی تعداد 6563 تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ کی پٹی میں رجسٹر ہونے والے شہداء کی تعداد 8268 اور زخمیوں کی تعداد 30470 تک پہنچ گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 59106 اور زخمیوں کی تعداد 142511 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے ساتھ اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 895 ہو گئی ہے، جن میں فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ صہیونی فوجی غزہ کے جنوبی علاقے میں ہلاک ہوا ہے۔ ایک صہیونی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت نے فوجی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا اور کئی زخمی صہیونی فوجیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ گزشتہ روز بھی غزہ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ دہلی میں کانگریس پارٹی نے جنتر منتر پر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مظاہرہ، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے ریاست بہار میں مبینہ ووٹ بندی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے اراکین نے جنتر منتر پر مظاہرہ کر کے جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے میں جموں کشمیر کی ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر اور دیگر اراکین نے حاضرین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کے عوام کے مطالبات کا احترام اور ریاست کا درجہ بحال کیا جائے۔ اس مظاہرے میں جموں کشمیر ریاستی کانگریس کمیٹی کے اراکین کے علاوہ کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری سی وینو گوپال اور ریاستی انچارج ڈاکٹر سید ناصر حسین نے اور دیگر کانگریسی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ ہاؤس میں ایوان کے باہر انڈیا اتحاد کے اراکین نے مظاہرہ کر کے بہار میں ووٹر لسٹ نظر ثانی مہم کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں راہل گاندھی، کانگریس جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمان پرینکا گاندھی، سماج وادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو اور دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ حکومت ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے بہانے وسیع پیمانے پر لسٹ سے ووٹروں کے نام حذف کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عمل کو جمہوریت کا قتل اور ووٹ بندی قرار دیا۔ پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچھر کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمے کی سماعت کی، جہاں ملزمان کے وکلاء اور سرکاری وکیل نے حتمی دلائل پیش کیے، جس کے بعد عدالت نے 9 مئی کو شیر پاؤ پل پر اشتعال انگیز تقریروں اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا جیل ٹرائل مکمل کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایم این اے احمد چھٹا سمیت تمام کارکنوں کو بھی 10-10 سال قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ فیصلے کے وقت اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر سمیت کوئی ملزم عدالت میں نہیں تھا۔ عدالت نے احمد خان بچھر سمیت کیس کے 32 ملزمان کو حاضری سے استثنا دے رکھا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل کل بدھ کو 10 بجے مزید دلائل دیں گے، جس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 14 ملزمان کا ٹرائل بھی مکمل کر لیا۔ ملزمان کے خلاف 61 سرکاری گواہوں نے بیانات ریکارڈ کرائے۔ واضح رہے کہ میاں والی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس کے زیادہ تر ملزمان ضمانت پر ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری شدید بارشوں کے پیش نظر عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ملک بھر میں عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جاری کیے گئے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مانسون کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹریفک حادثات، لینڈ سلائڈنگ، درختوں کا گرنا اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاح بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں، اور ساتھ ہی بارشوں کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب نہ جائیں۔ اس سلسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاح ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسمی حالات سے باخبر رہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے بھی ملک بھر میں بارشوں کے باعث ممکنہ اور جاری سیلابی صورتحال پر ایڈوائزری جاری کی ہے۔ پی ٹی اے نے قومی ایمرجنسی ٹیلی کمیونیکیشن کو ٹیلی کمیونیکیشن کوآرڈینیشن سینٹر قائم کر دیا ہے اور تمام ٹیلی کام کمپنیوں کو ہنگامی صورتحال کے لیے متبادل پلانس فعال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ گر جانے کے حادثے میں کم سے کم 27 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ ایک اسکول پر گر گیا۔ اس حادثے میں 25 اسکولی بچے اور طیارے کے دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد آگ لگنے سے بہت سے بچے جھلس گئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حادثے کی وجہ جاننے کے تحقیقات کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما کی گرفتاری اور جیل کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی یہ ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو میں ایف بی آئی کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس سے اوباما کو گرفتار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ حکومت نے سابق صدر باراک اوباما پر 2016 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی نشریات میں اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا جو اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق شام 7 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے آپ سامعین سن سکیں گے۔ اور نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں ہوگا۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے والدین کو جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا انہیں بغض و کینے کی نظر سے دیکھے تو اس کی نماز پروردگار کی بارگاہ میں مردود ہے۔ جی ہاں سامعین، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ اگر والدین نے کبھی اولاد کو کسی بھی وجہ سے کوئی ناسزا کلمات ادا کیے ہیں تو وہ کلمات دل سوزی کے لیے ہیں، وہ بچوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو دل میں رکھ کر اپنے والدین سے دل میں بغض و کینہ رکھنا جو ہے وہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور اپنے خدا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کی زندگی پر توجہ دے کہ جنہوں نے بہترین نمونہ عمل ہمارے لیے پیش کیا۔ لہذا کوشش کی جائے کہ والدین کے تعلق سے رتی برابر بھی ہمارے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بغض و کینہ موجود نہ ہو، کیوں کہ یہ ہمارے اعمال کے ضائع ہونے، ہماری عبادات کے مسترد ہونے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مورد سوال بننے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو راضی رکھے۔ جی ہاں سامعین، سماعت فرمائیے اور اپنے قلوب کو منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی